العظيم صلى الله عليه وسلم محمد وعلى محمد. حضرت گرامی، عطا الہی کے عنوان سے یہ گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے، اور جس حد تک مطالب، نکات، مضامین آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں، پوری کوشش ہے کہ واضح ہو جائے. اور یقیناً یہ تفسیری حوالے سے یہاں پر گفتگو اتنی زیادہ نہیں ہو سکتی. جو موضوع ہوتا ہے عطا الہی، اس کو نظر میں رکھ کر آیات پر گفتگو کی جاتی ہے. بعض مرتبہ شاید کسی سننے والے کے ذہن میں سوال آئے کہ اس پر سیر حاصل گفتگو نہیں ہوئی، فلاں لفظ کا معنی کیا تھا، فلاں چیز کا فلاں چیز سے ربط کیا تھا. تو دیکھیے، یہ بالکل بجا ہے سوال آپ کے ذہنوں میں آئے، لیکن کیونکہ مجھے موضوع کے حساب سے اور موضوع کو نظر میں رکھ کر گفتگو کرنی ہے، اس لیے عطا کی حد تک جو بات ہوگی میں اسی کو آپ کے سامنے پیش کروں گا. مثلا اب کوئی یہ کہے کہ صاحب نبی میں اور غیر نبی میں کیا فرق ہے، جناب زکریہ اور مریم میں وہ نبی نہیں تھیں، یہ نبی تھے، فرق کیا ہے، کیسے ان کے پاس فرشتے آ گئے. تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ غیر نبی کی عصمت معصوم ہوتا ہے، لیکن عصمت کس مرتبے پر ہوتی ہے، وہ انعامات الہی کو، عطا الہی کو کس طرح سے حاصل کرتا ہے. اب اس کے فرق پر اگر گفتگو مثال کے طور پر کرنے میں لگ جاؤں تو یقیناً یہاں پر موضوع سے کیونکہ مربوط نہیں ہے، اور اس انداز سے گفتگو ہونی چاہیے کہ تمام عمر کے حصوں سے تعلق رکھنے والے لوگ سمجھ سکیں، سن سکیں. اور یہ جو حتی عطا الہی پر جسے موضوع قرار دیا گیا، عنوان قرار دیا گیا، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ سیر حاصل گفتگو 50% تو کیا، شاید 10% تو کیا، 1-8% بھی نہ ہو پائے، لیکن اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی سمجھ میں یہ آ جائے گا کہ عطا الہی شرائط کیا ہے، بالا ترین عطا کیا ہے، کم ترین عطا کیا ہے، علم کی کیا حیثیت ہے، انبیاء کو کس انداز سے عطا ملتی ہے، شرائط کیا ہیں، ہم بھی اگر عطا الہی کو پانا چاہیں تو کیا کر سکتے ہیں، کیا عطا الہی صرف مال میں مقید اور محبوس ہے، یا کچھ اور بھی پروردگار عالم کی عطائیں ہو سکتی ہیں. یہ ایک کسی حد تک ویژن اور ایک زاویہ نگاہ، بالکل ایک دفعہ دھندلاہٹ چھائی ہوئی ہوتی ہے، ذرا سی دھند ہٹ جاتی ہے اور انسان ذرا کسی حد تک موضوع پر کو دیکھنے لگتا ہے، موضوع کو سمجھنے لگتا ہے جس موضوع پر گفتگو کی جاتی ہے، البتہ اگر موضوع پر رہ کر گفتگو کی جائے. البتہ میرے ذہن میں تو یہی ہے کہ موضوع پر ہوں میں، لیکن باقی خدا جانتا ہے یا وہ ہستیاں جانتی ہیں کہ جن سے نمبر منسوب ہے. میں بہرحال اپنی کوشش کر رہا ہوں. ایک صلوات بھیجیے محمد علیہ وسلم. عطا الہی کے سلسلے میں نے آپ کے سامنے ایک دفعہ اس آیت کو پیش کیا، اور پھر اس آیت کو یاد رکھیے گا جس آیت کا میں نے اقتباس لیا ہے کہ پروردگار عالم، سورہ اسراء کی 19 آیت تھی، کہ پروردگار عالم نے کہا تھا، یقین یاد ہوگا آپ کو لیکن میں اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا، کہ دیکھیے من کان یرید العاجلہ، جو اجلت کی حیات چاہتا ہے، عاجلہ اجلت یعنی جلدی کی، سردس فی الحال یہی دنیا، پروردگار نے حیات دنیا بھی نہیں کہا، کہا عاجلہ جلدی میں جو یہی چاہتا ہے، بس بڑا ایک اس پر ایک اجلت مچائی ہوئی ہے، اس نے اسے انتظار نہیں آخرت کا. انتظار کیوں نہیں آخرت کا؟ جس پر ایمان ہوتا ہے اس کا انتظار ہوتا ہے، کیونکہ ایمان نہیں ہے اس لیے انتظار بھی نہیں کر رہا، اس کو نظر میں نہیں رکھ رہا. من کانا یرید العاجلہ، یہی زندگی بھی چاہتا ہے جلدی والی، اجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، ہم اسے جلدی سے وہی دے دیں گے جو وہ چاہتا ہے. البتہ یاد رکھنا، ہر ایک کو نہیں ملے گی کیونکہ دنیا میں ٹکراؤ ہے. اب مثال دوں ایک چھوٹی سی، کسی ادارے میں اگر ٹینڈر کھلا ہے تو 150-200 آدمی ڈالیں گے، ملے گا ایک ہی کو. لیکن اگر اب یہ لفظ بڑا غیر معقول اور نامناسب ہے، لیکن بچوں کو سمجھانے کے لیے میں کیا کروں؟ دیکھیے، مجھے خود بہت نامناسب لگتا ہے کہ نمبر سے انگریزی کے الفاظ استعمال کیے جائیں. زبان اپنی اصلیت کو اور اپنی حیات کو کھو دیتی ہے، لیکن کیا کروں کہ بچے اب وہ اس انداز سے انگریزی تعلیم میں پڑھ رہے ہیں کہ ٹی وی چینل سے بھی انسان دیکھتا ہے جو سین کی جگہ سعود لکھا ہوتا ہے، سعود کی جگہ سین. تو بہرحال بچے کہتے ہیں مولانا اس کا انگریزی معادل کیا ہوگا. تو میں اس لیے چاہتا ہوں کہ بچوں کے ذہن میں کوئی سوال نہ رہے تو یہاں بتا دوں. یا کبھی مثال ایسی ہوتی ہے جو بہت زمین پر آ کر دینی ہوتی ہے، گفتگو ہو رہی ہے قرآن کی اور ان آسمانی ہستیوں کی، لیکن بہرحال ہم اور آپ ہیں تو زمینی، تو زمینی انداز میں بات ہوگی. لیکن یہ اب آئیے دوبارہ اسی طرح کہ ٹینڈر کھلا ہے، ایک جگہ پہ اعلان ہوا، صاحب ٹینڈر دیجیے، 100-200 ہزار آدمی دیں گے لیکن ملے گا ایک کو. اجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، جس کو ہم چاہیں گے اسے دیں گے. دنیا میں ٹکراؤ ہے بھائی، ایک آدمی دے سکے گا، لیکن ثم جعلنا جہنم یصلاها مذموما مدحورا، نہایت مذمت کے ساتھ، پھٹکار کے ساتھ اسے قیامت میں تیار کیا، ہم جہنم میں ڈالیں گے. لیکن من اراد الاخرہ، جو آخرت کی امید لگائے گا، جو آخرت کا ارادہ کرے گا، وہو مؤمن، اور وہ مومن بھی ہوگا، اور اس کے بعد سعی بھی کرے گا، وسعى لها سعیہا، اور آخرت کے لیے سعی بھی کرے اور با ایمان بھی ہو. اب پروردگار نے یہ نہیں کہا کہ ہم اسے آخرت دیں گے. وہاں کیا کہا تھا؟ وہاں یہ کہا تھا، دیکھیں اب یہاں سے نئی گفتگو ہو رہی ہے اس آیت کے حوالے سے، یہ پہلے میں نے نہیں کی تھی، یاد ہے مجھے اچھی طرح سے، کہ دیکھیے وہاں کہا کہ ہم اسے دنیا دے دیں گے، لیکن ٹکراؤ ہے، جسے چاہیں گے دیں گے، ہو سکتا ہے بہت سے لوگ رہ جائیں پیچھے، بہت سے لوگوں کو مل جائے. یہاں پر کیا کہا کہ جو آخرت کے لیے کوشش کرے گا، اس کے بارے میں یہ کہا کہ وہ اگر مومن ہو، وسعى لها سعیہا، اور آخرت کی کوشش بھی کرے، تو یہ نہیں کہ ہم اسے آخرت دے دیں گے. کہا یہ لوگ وہ ہیں، اولئک کان سعیہم مشکورا، ان کی کوششوں پر ہم انہیں ان کا شکریہ ادا کریں گے. دیکھیں بات بہت باریک ہے، عمل کی بات ابھی نہیں ہو رہی. بھائی آپ نماز کے لیے تیار رہے، 12 بجے سوئے، 1 بجے سوئے، الارم لگا کر رکھا، نیت پوری تھی، آگ نہیں کھل سکی، دیکھا سورج نکل چکا ہے. اگر صفی ذہنیت رکھنے والا انسان ہو، کہا کہ بھائی سیدھے گئے جہنم میں آپ تو. لیکن آیت یہ کہہ رہی، وہ سعى لها سعیہا، بےچارے نے الارم تو لگایا تھا نا، نیت تھی، نہیں اٹھ پایا. دیکھو سائی کانا سولائے کا کانا سائی ہوں مشکورا، ہم اس کی سائی کا بھی شکریہ ادا کریں گے. ایک آدمی نے، ایک سلوات دیجیے محمد عالم، کوشش کی، ایک آدمی نے کوشش کی، کانا سولائے کا کانا سائی ہوں مشکورا، ان کی اس کوشش کا ہم شکریہ ادا کریں گے. یعنی پروردگار عالم گویا لگتا مجھے یہ ہے کہ اعلان کرنا چاہ رہا ہے، دیکھو اس بات کے منتظر نہیں رہو کہ تمہاری نمازیں مولا کائنات کے برابر پہنچے یا نہ پہنچے، عبادتیں وہاں تک پہنچے یا نہ پہنچے، کم از کم کوشش کرو، اور اگر کوشش کرتے میں دیکھو کہ ناکام ہو رہے ہو، وہ جو تمہارے دل کی تڑپ اس میں کر پیدا ہوگا، ہم اسی کو دیکھ کر تمہاری اس کوشش کا صلہ تمہیں دیں گے. اولئک کان سعیہم مشکورا، جو شخص چاہتا ہے نیک کام کرے نہیں کر سکتا، نماز شب پڑھنے کی تڑپ ہے نہیں پڑھ سکتا، نہیں پڑھ پا رہا بےچارا، اب کیا کیا جائے؟ ہر آدمی مولانا کی طرح بیکار تھوڑی ہوتا ہے، کوئی لوگوں کے پاس کام ہے، مصروفیات ہیں، 12 بجے کوئی سو رہا ہے، 1 بجے سو رہا ہے، بارات آنی تھی 12 بجے، صاحب وہ مووی والا نہیں آیا، تو مووی والے کی وجہ سے بارات کو دوبارہ لایا گیا، اور 2 بجے آ رہی ہے بارات دوبارہ. اب جو بےچارے لوگ، رشتے دار، احباب، دوست گئے شادی میں، جب 2 بجے بارات آئے گی، 2:30 بجے تک نکاح ہوگا، تو اب وہ تھکا ہوا آدمی بارات سوئے گا، تو بےچارہ 9-10 بجے کی خبر لائے گا. تو دیکھیے یہ معاشرہ اس انداز سے پنپ چکا ہے، بڑی توجہ کیجیے گا، اس انداز سے گم ہو چکا ہے، جذب کر رہا ہے اپنے آپ میں انسانوں کو، کہ انسان کے لیے اطاعت الہی کو بجا لانا ممکن نہیں رہا. تو دیکھیے مجھے کہتے ہیں آخر الزمان سیاتی علی الناس زمان، زمان کی بات ہے، ابھی حدیث سن لیجیے، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، کان المرء ابر الی صدیقہ من ابیہ، کہ انسان اپنے باپ سے زیادہ اپنے دوست کے ساتھ نیکی کیا کرے گا. فرما گئے معصوم، اور واقعی عجیب، اب مجھے نہیں پتا کہ حدیث اپنا انتباہ کہاں پر پیدا کرے گی، جہاں پیدا کرے پناہ مانگے انسان اس بات سے کہ کان المرء ابر الی صدیقہ من ابیہ، کہ انسان اپنے دوست کے ساتھ نیکی کر لے گا، لیکن اب کے باپ اپنے باپ کے ساتھ نیکی نہیں کرے گا، وہی نیکی کہ جو دوست کے ساتھ کر رہا ہے کر دے گا، لیکن باپ کے ساتھ نہیں کرے گا. دوست کہے گا بھائی چل لو میرے ساتھ، ذرا تھوڑی سی خوش آمد کرے گا، کوئی دوستی کا واسطہ دے گا، بھائی میرا دل نہیں چاہ رہا، اچھا میاں تم کہہ رہے تو چل پڑتا ہوں، لیکن باپ بےچارا آج کل حال یہ کہ چیخ چیخ کے گلا خشک ہو جائے گا، بھائی میری طرف سے ذرا یہ کام کر دو، اولاد کو وقت ہی نہیں ملتا. تو دیکھیے جب یہ سلسلہ ہوگا، جب کردار اس طرح کا ہوگا، کانا سعیہم مشکورا، جب سعی نہیں ہوگی، کوشش نہیں ہوگی نیک کردار کے لیے، تو نیک کردار جب بھیجا نہیں جائے گا تو وہاں سے آئے گی کیا چیز؟ پھر انسان بھیجے وہ چیز کہ جو آ سکے. سید سجاد نے فرمایا، شرونا الیک صاعد، ایک صلوات دیجیے محمد عالم، محمد پروردگار شرنا الیک صاعد و خیرک الینا نازل ولم یزل ولا یزال ملک کریم یأتیک عنا بعمل قبیح. پروردگار ہم انسانوں کی اب سید سجاد خدا کے نمائندے بھی ہیں انسانوں کے نمائندے بھی ہیں. جب خدا کو کوئی بات کہلوانی ہوگی تو ان سے کہلوائے گا, جب لوگوں کو شفاعت کروانی ہوگی تب بھی ان سے کہلوائیں گے. یہ واسطہ فیض ہے پروردگار اور بندوں کے درمیان. کہا کہ پروردگار ہم انسانوں کی حالت تو یہ ہے کہ ہمیشہ مسلسل ایک فرشتہ ہے جو ہمارے برے اعمال لے کر مسلسل تیرے پاس آ رہا ہے, لیکن پروردگار تو اتنا کریم ہے کہ مسلسل اپنی رحمتیں پھر نازل کر رہا ہے. ولم یزل ولا یزال, اور یہ سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوتا. ملک کریم ایک بہت اچھا فرشتہ ہے, ایک بہت اچھا فرشتہ ہے جو ہماری جانب سے قبیح اعمال لے کر تیری جانب مسلسل جا رہا ہے. یقیناً سید سجاد اپنے بارے میں یہ بات نہیں کر رہے, بشریت کو سکھلانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو سمجھو سلسلے کو, تم اپنی طرف سے برائیاں بھیج رہے ہو وہ تب بھی اپنی رحمتیں نازل کر رہا ہے, تو ذرا سوچو کہ جب تم اپنی طرف سے اس کی جانب رحمتیں بھیجو گے تو پھر کیا وہ نازل کرے گا. دیکھیے اسلام ایک ایسا مذہب ہے, اب مجھے آج تک جو گفتگو ہوئی اس سے ذرا سی ہٹ کر کرنی ہے, مجھے یہ بتانا ہے کہ عطا الہی تک کس طرح سے انسان پہنچ سکتا ہے, ہم اور آپ عام انسان, اور انفاق کے حوالے سے ذرا سی گفتگو میں کروں گا. دیکھیے پروردگار عالم نے عجیب انداز سے گفتگو کی, بنیاد تمام چیزوں کی علم ہے. اگر کوئی کہتا ہے مولا کائنات معصوم ہے, ختمی مرتبت معصوم ہے, جناب سیدہ معصوم ہے, تو اس معصوم کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ پیر باندھ دیے گئے ہیں, اب گناہ کرنا بھی چاہے تو کوٹھری میں محبوس انسان کی طرح نعوذ باللہ یہ ہستی گناہ نہ کر سکے, نہیں یہ معنی نہیں ہے عصمت کا. عصمت کا معنی یہ ہے کہ ان کا علم اس مرتبے پر پہنچ چکا ہے کہ یہ گناہ کی طرف جائیں گے ہی نہیں. بھائی آپ حضرات یہاں موجود ہیں, میں بھی موجود ہوں, ہم باہر نکلے, سڑک پر گندا غلیظ پانی بہ رہا ہو, کسی کو ضرورت ہے کہ آپ کو منع کرے یہ پانی نہ پیو, یا خود بخود آپ کا نفس کراہیت رکھتا ہے اس پانی کی جانب؟ توزیع مسائل میں لکھا ہوا کہ سڑک پہ بہنے والا گندا پانی نہ پینا, کسی نے نہیں کہا. کیا جملے کے خطبے میں اس نے کسی مقرر نے بتایا؟ نہیں بتایا. فطرت انسانی جب تک صحیح و سالم ہے خود بخود برائیوں سے کراہیت آتی ہے. اب یہ اور بات ہے کہ ان ہستیوں کی فطرت اس مرتبے پر ہے کہ تمام دلیل کیا ہے؟ پروردگار عالم عجیب انداز سے سورہ النجم کی تقریباً آخری آیات کے اندر یہ جملہ فرما رہا ہے, یہ آیت نازل کی, اے حبیب اعرض عن من تولى عن ذکرنا ولم يرد الا الحياة الدنيا. اے حبیب خبردار دیکھو, اعرض منہ موڑ لو اس شخص سے, توجہ مت کرو اس کی جانب کہ جس نے امن تولى عن ذکرنا, کہ جو ذکر الہی سے منہ موڑ چکا ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ جو ذکر الہی سے منہ موڑ لے, حبیب خدا کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم بھی اس سے اپنا منہ موڑ لو. اعرض عن من تولى عن ذکرنا, حبیب خبردار منہ موڑ لو. یعنی کیا مطلب منہ موڑنے کا؟ مطلب یہ کہ نبی کریم کفار کی جانب نہیں دیکھتے تھے, ہمیشہ اپنی گردن موڑ کے چلتے تھے. بھائی یہودی سے گفتگو کرتے تھے تو چہرے کی طرف دیکھ کے کرتے تھے, مشرکین سے گفتگو کرتے تھے چہرے کی طرف دیکھ کے کرتے تھے, مدینے میں منافقین تھے ان کی جانب گفتگو دیکھ کے کرتے تھے. اور یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ حبیب اعرض عن من تولى عن ذکرنا, حبیب منہ موڑ لو اپنا اس سے کہ جو ہمارے ذکر سے منہ موڑ چکا ہے. یعنی کیا مطلب؟ دیکھیے شرط اور مشروط میں تطابق ہونا چاہیے, مناسبت ہونی چاہیے. جو شخص ذکر الہی سے منہ موڑتا ہے اس کا منہ ٹیڑھا نہیں ہوتا, توجہ نہیں رہتی خدا کی وحدانیت کی جانب. حبیب اس نے جو ہمارے ذکر سے منہ موڑا ہے تو کوئی سمجھ نہیں سکتا, ہم سمجھ سکتے ہیں, تمہیں بتا رہے. دیکھو لاکھ گفتگو کرو روح در روح ہو کر, لیکن اپنی توجہ اس کی جانب مت رکھو, اسے درخور اعتنا مت سمجھو, اسے کسی قدر و قیمت کے لائق مت سمجھو. اعرض عن من تولى عن ذکرنا, کیوں؟ ولم یرد الا الحیاۃ الدنیا, یہ ایسا انسان ہے کہ جو صرف اور صرف حیات دنیاوی چاہتا ہے, حیات اخروی نہیں چاہتا. کیوں نہیں چاہتا؟ ذالک مبلغہم من العلم, کیا جائے؟ پروردگار عالم مصیبت کی جانب اشارہ کر رہا ہے. مسئلہ یہ ہے, جو پریشانی ہے ان لوگوں کو وہ یہ ہے, ذالک مبلغہم من العلم, کیا جائے؟ اس نے جو ہمارے ذکر سے منہ موڑا, آخرت کو بھول گیا اور اس کے بعد ہم نے حبیب سے کہا کہ حبیب تم بھی اس کی جانب توجہ نہ کرو، دیکھیے وہ ہستی کے جو رحمت للعالمین ہے، جب خدا یہ کہے کہ اے رحمت للعالمین اب تم بھی اس کی جانب توجہ نہ کرو تو کتنی بڑی پھٹکار ہے اس شخص پر. وجہ کیا ہے؟ ذالک مبلغہم من العلم، میرے حبیب وجہ یہ ہے کہ ان کے علم کی رسائی ہی حیات دنیاوی تک ہے. تو سمجھ میں آیا کہ گفتگو علم کی ہے، گفتگو معرفت کی ہے. میں مسلسل یہ کہتا آیا ہوں کہ معرفت حاصل کیجئے، علم حاصل کیجئے. نماز عبادتیں واجب ہیں، ٹھیک ہے، لیکن مومن کو کہا گیا کہ مسلسل علم حاصل کرو. اور قرآن کی اور ختمی مرتبت کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ قرآن نے ہمیشہ علم حاصل کرنے پر اکسایا، لعلکم تتفکرون، لعلکم تعقلون، لعلکم تتدبرون. کاش تم لوگ تدبر کر لیتے، تعقل کر لیتے، عقل کو استعمال کرو، تامل کرو، سوچ بچار سے کام دو، علم حاصل کرو. تعریف کی تو کس کی؟ کہا کہ دیکھو ہل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اور یہ تعریف اتنی ہوئی، اتنی تعریف ہوئی، یہ میں پہلے بات عرض کر چکا ہوں جو بس عرض کرنے جا رہا ہوں، لیکن آ گئی ہے تو کہنے دیجیے اشارتاً، کہ پروردگار نے جب انسان کو وہ تمغہ دینا چاہا اپنی خلافت کا تو علم کے ذریعے دیا، عبادت کے ذریعے نہیں دیا. بھائی عرض کر چکا ہوں آپ کے سامنے میں دوسرے تیسرے دن کہ دیکھیے فرشتوں نے کہا تھا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری عبادت کرتے ہیں. تو دیکھیے کبھی عبادتوں کو تسبیح اور تقدیس میں مت ڈھونڈیے گا. ذالک مبلغہم من العلم، کیا کیا جائے کہ ان کا علم ہی اتنا ہے کہ یہ دنیاوی حیات سے آگے نہیں جا سکتے. اور اب اگر کسی کا علم ایسا ہو کہ وہ دنیا اور آخرت تو چھوڑ دیجئے، اس کا علم اس مقام پر ہو کہ جہاں فرشتے نہ پہنچ سکے، براہ راست متصل ہو اس کا علم علم الہی سے، بھائی تبھی تو کہا جناب فرید الدین عطار نشاپوری نے گزشتے دن جہان. اب یہ تین روٹیوں کی بات ہے، اب یہ میں پہلے سال پڑھ چکا ہوں لیکن مسلسل دہرانا چاہیے اس وجہ سے کہ یادداشتوں میں محفوظ رہ جائے. مولانا نے 15 سال پہلے پڑھی، البتہ 15 سال تک زندہ رہے نہ رہے تو ہر سال 2-3 دفعہ اس کے دہرانا چاہیے تاکہ ذہنوں میں رہے. سنان کا مطلب فارسی میں تین روٹیاں، اور سنان کا مطلب بھی فارسی میں نیزہ. کہتے ہیں گزشتے زین جہان وسے سنانش، گزشتے زان جہان وسے سنانش. کہتے ہیں علی کے گھر کی تین روٹیوں کا ذکر، اس دنیا میں اتنی طاقت ہی نہیں کہ اس کو سمجھ سکے. علی کے گھر کی تین روٹیوں کا ذکر یہاں سے گزر چکا ہے، اور علی کے نیزے کا ذکر جو تم کہہ رہے ہو، معاف کیجیے گا ترجمہ میں نے تقدم میں تاخر ہو گیا، علی کے نیزے کا ذکر، بہادری کا ذکر اس دنیا سے کہیں آگے کی بات ہے. اور علی کے گھر کی روٹیوں کی بات کرو گے تو وہ عقبہ بھی اسے نہیں سنبھال سکتی، اس جہاں سے بھی کہیں آگے جا چکے ہیں. علی کے گھر کے صدقات و خیرات اس جہاں سے بھی آگے جا چکے ہیں. تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے ذالک مبلغہم من العلم. بھائی کفار و منافقین کا علم یہ ہے کہ اسی دنیاوی زندگی پر رک گئے. پروردگار نے پھٹکار نازل کی، لعنت کی، لعنت کا لفظ نہیں لایا لیکن لفظ لعنت کے برابر ہے. حبیب کیا کیا جائے؟ چھوڑ دو اسے، اس کی طرف توجہ مت کرو. علم اس کا ناقص ہے، ذالک مبلغہم من العلم، اس کا علم ایسا ہے کہ اس کے علم کی رسائی نہیں ہے، یہ دنیا کو ہی دیکھ رہا ہے. اور ان ہستیوں کا علم کہ جو دنیا اور آخرت کو چھوڑیے، ایک ایسے مرتبے پر ان کا علم پہنچ جائے کہ جہاں کوئی فرشتہ اور ملک نہ پہنچ سکے، تو پھر اس کی نظر کی اہمیت کیا ہوگی؟ اس کا ارادہ کتنی دنیاؤں کو اپنے احاطے میں لے لے گا؟ تو یہی کہا نا خدا نے، حبیب دیکھو اس نے ارادہ کیا ہی نہیں ہے سوائے دنیاوی حیات کا. ذالک مبلغہم من العلم، یعنی جو بھی حیات دنیاوی کا ارادہ کرے گا اس کا علم ناقص ہے. یعنی علم کے نقص اور حیات دنیاوی میں ایک ریلیشن شپ ہے، ایک رشتہ ہے. اب اگر کسی کا علم آگے بڑھتا جائے گا، مسلسل بڑھتا جائے گا، تو یہ نہ کہیے کہ وہ دنیا اور عقبہ دونوں پر محیط ہے، بات اس سے کہیں آگے کی ہو چکی ہے. وہ ہستی یہ کہے گی کہ دیکھو انی عالمو، میں بہتر جانتا ہوں آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے. کیوں؟ کیونکہ علم اسے ایسا دیا گیا ہے، اس کے علم کی مقدار، اس کے علم کا مرتبہ یہ ہے. ایک صلوات دیجیے محمد علی محمد. ان کا علم اس مرتبے پر پہنچ چکا ہے. اب جب پروردگار نے کہا امن طول ذکرنا علم یورد الحیات الدنیا، اس کا مطلب یہ کہ اسلام وہ دین ہے کہ جو دنیا کو بھی چاہتا ہے اور دین کو بھی چاہتا ہے. مذمت کیوں کر رہا ہے پروردگار؟ من کہنا یورید العاجلہ, جو صرف اس دنیا کو چاہے گا. اور پھر کہا امن تولا ان سے کہنا ولم یورید الا الحیات الدنیا, وہ کہ جو سوائے دنیاوی حیات کے کچھ اور نہ چاہے. یعنی اگر دنیاوی زندگی کے ساتھ ساتھ اخروی بھی چاہے اور اخروی زندگی کے لیے اس دنیا میں عمل کرنا چاہے تو مذمت اس کی نہیں ہو رہی ہے. اب جب یہاں پر آ گئی بات اس بات کی کہ دنیاوی زندگی بھی ہونی چاہیے اخروی زندگی بھی ہونی چاہیے, تو اب دیکھیے اب یہاں پر مسئلہ آتا ہے کہ انسان, اب یہ بعض باتیں میں تربیتی حوالے سے کہنا چاہوں گا, ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا. ہر اولاد ہر باپ چاہتا ہے کہ اپنی اولاد کو کچھ دے کر جائے, عطا کا سلسلہ ہے نا, کہ جو خدا جس کو چاہے, یہاں بولے میں یشاء ذکورا و یہاں بولے میں یشاء اناثا, جسے چاہے لڑکی دے جسے چاہے لڑکا دے. تو دیکھیے جسے چاہے اولاد نہ دے, لیکن ہر انسان چاہتا ہے کہ اپنی اولاد کو کچھ چیزیں سکھائے. فرماتے ہیں چھٹے امام, عجیب حدیث امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, خیر ما ورث الآباء لابنائهم الادب, وہ بہترین چیز جو ورثے میں باپ اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کر جاتا ہے وہ ہے ادب. لل مال, مال نہیں ہے, فإن المال ينفث, کیونکہ مال ختم ہو جاتا ہے, ادب ختم نہیں ہوتا. اور انسان ادب کی خاطر, ادب کی وجہ سے ایسے مقامات اسے مل جاتے ہیں شاید جو بعض عبادتوں کی وجہ سے نہ ملے. جب میں عبادت کی بات کرتا ہوں تو مستحب عبادتوں کی بات کرتا ہوں, اور اب واجب سے تو فرار ہی نہیں, واجب عبادتوں سے فرار نہیں, لیکن ادب کی وجہ سے بہت سے مقامات انسان کو ایسے مل جاتے ہیں کہ جو عبادتوں کی وجہ سے نہیں ملتے. اب یہاں پر بات اگر آ گئی ہے تو میں اگر ایک آپ اجازت دیں ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دوں. عالم تھے, استخارہ دیکھتے تھے, انتقال ہو چکا ہے. ایک دفعہ استخارہ دیکھا, کوئی آیا قرآن کھول کے, آیت آئی, انہوں نے کہا بھائی جاؤ رشتے کے لیے تم نے استخارہ دکھوایا ہے, اور جس لڑکی کی یہاں آپ رشتہ لے کر جانا چاہتے ہیں وہ لڑکی بہت اچھی ہے, نیک ہے, اور بہت اچھا رہے گا آپ کا یہ رشتہ جو ہے, فوراً دیر مت کیجیے, فوراً جائیے. دوبارہ کچھ دنوں کے بعد کسی اور نے آ کر استخارہ دکھوایا, اسی عالم نے استخارہ دیکھا, اور وہی عالم برابر میں بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا وہی آیت آئی, تو انہوں نے استخارہ دکھانے والے سے کہا کہ خبردار اس جگہ رشتہ مت ڈالنا, بہت پچھتاؤ گے. اس نے کہا بڑا بڑی مہربانی, شکریہ, چلے گئے. اب وہ جب چلے گئے تو یہ عالم جن کے برابر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ قبلہ یہ کیا مذاق ہے, سلسلہ کیا ہے, دوستی تھی بھارا, اس دن بھی یہی آیت آئی تھی, جواب دیے کہ فوراً لبکو رشتہ ڈال دو ورنہ پچھتاؤ گے, اور آج بھی وہی آیت آئی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ رشتہ مت ڈالنا پچھتاؤ گے. تو ایک آیت سے دو متضاد, یہ کیسے ہوتا ہے؟ کہا کہ دیکھو یہ جو قرآن میں کھولتا ہوں نا, یہ لوگوں کو اس لیے بتانے کے لیے کھولتا ہوں کہ لوگ میری پرستش نہ کرنے لگ جائے, مجھے بہت کچھ نہ سمجھنے لگے کیا ہے سلسلہ, ورنہ اصل سلسلہ کچھ اور ہے. کہ حضور کیا سلسلہ ہے؟ کہا کہ سلسلہ یہ ہے کہ جب میں مشہد میں رہتا تھا تو اس زمانے میں میں نے 10 تومان اس زمانے کی بڑی قیمت رکھتے تھے دے کر ایک کمرہ کرایہ پر لیا تھا. یہ پرانی بات ہے پرانے زمانے کی, ایک کمرہ کرایہ پر لیا تھا کہ جس کی کھڑکی حضرت امام علی بن موسیٰ رضی اللہ علیہ السلام, جانب کھلتی تھی. 2.5 سال میں اس کمرے میں رہا, بالکل زری سے متصل تھا. اب کوئی یہ نہ کہے زری سے متصل کمرہ کیسے, نہیں تھے, ابھی تک مدارس تھے وہاں پر, بالکل متصل تھے, جو کہ اب رواق شبستان کے اندر آ چکے. تو وہ کمرہ تھا بالکل براہ راست زری کی جانب کھلتا تھا, اس کی کھڑکی کھلتی تھی. میں 2.5 سال وہاں رہا, کبھی بھی میں زری کی جانب پیر کر کے نہیں سویا, ہمیشہ سمیٹ کے سویا. تو دیکھیے ادب سے, تو یہ مجھے اس کے بعد استخارے کی طاقت آئی ہے. مجھے آیت سے کچھ سمجھ میں نہیں آتا, جب قرآن کھولتا ہوں تو الہام ہوتا ہے, وہی بتاتا ہوں. دیکھیے خیر ما ورثل آبا لابنائهم الادب, بہترین چیز جو باپ اپنے بیٹے کو اولاد کو ورثے میں دے کر جاتے ہیں وہ ہے ادب. اور مسلسل اگر انسان دیکھے کہ اس کے پاس تنگی ہو رہی ہے, مشکل ہو رہی ہے. اب دیکھیے مجھے پتا ہے کہ مجلس اپنے اس انداز سے نہیں چل رہی, لیکن مجھے یہ چونکہ عملی زندگی میں کام آنے والی باتیں, اس لیے آج مجھے گفتگو کرنے دیجیے. دیکھیے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا مشکلات ہیں, کسی بھی عالم کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں قبلہ مشکلات ہیں بتائیے. حضور فجر کی نماز پڑھیے اور اس کے بعد استغفار صلوات پڑھیے. مولا کائنات نے فرمایا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک بیٹھ کر تسبیح تقدیس استغفار پڑھو, یہ رزق کی وسعت میں اس انداز سے اضافہ کرتی ہے کہ مشرق و مغرب میں اگر رزق کی تلاش میں گھومو تو اس سے بھی زیادہ مؤثر یہ چیز ہے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ قبلہ وقت نہیں ملتا, تو حضور اب یہ کوئی کہے کہ بیمار ہوں ڈاکٹر کے پاس جائے, ڈاکٹر کہے گولی کھاؤ, حضور گولی کھانے کا وقت نہیں ملتا کوئی اور طریقہ بتائیے, تو بھائی کوئی اور طریقہ بتایا جائے گا تو اس کا وقت آپ کیسے نکال پائیں گے؟ بھائی ہر روز عشاء کی نماز کے بعد سورہ واقعہ پڑھیے. روایت میں کہ سورہ امیر المومنین ہے, جو چاہے کہ امیر المومنین کے انصار میں شامل ہو وہ اس سورہ کو پڑھے, جو چاہتا ہے امام زمانہ کے انصار میں شامل ہو وہ اس سورہ کو پڑھے. سلوات دیجیے محمد علیہ وسلم. دیکھیے وہ اس سورہ کو پڑھے. رزق کی وسعت کے لیے بہترین چیز ہے سورہ واقعہ, ہر روز ہر رات کو عشاء کی نماز کے بعد. سورہ یاسین کی برکات کرامتیں اتنی عجیب و غریب ہیں کہ انہیں بیان نہیں کیا جا سکتا. سورہ یاسین اگر کوئی پڑھے, اور علماء فرماتے ہیں کہ جناب سیدہ کی بارگاہ میں ہدیہ کرے, تو اس کے بڑے عجیب اثرات نکلیں گے. سب سے پہلی بات برکت اور رزق و وسعت, اور آپ کے جو مسائل زندگی وہ حل ہوں گے. لیکن اب یہاں پر میں سب سے گفتگو کر رہا ہوں, چاہے میرا سننے والا کوئی مسلک اہل تشیع سے ہے یا چاہے اہل تسنن سے, مجھے یہ پتا ہے کہ سب رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں, سب حسین کے عزادار ہیں, سب رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا کا احترام کرتے ہیں, سب قرآن کا احترام کرتے ہیں. اب جو میں یہ بات کہنے جا رہا ہوں وہ فرقوں سے مربوط نہیں ہے, وہ مذہب سے مربوط ہے, وہ قرآن سے مربوط ہے, وہ رسول سے مربوط ہے. جو رسول کا کلمہ پڑھتا ہے وہ اس پر عمل کرے, جس مسلک سے بھی ہے. بھائی دیکھیے ہم ہدیہ تحفہ کیا دے سکتے ہیں رسول کو؟ اذا حییتم بتحیت فحیوا باحسن منها. اگر تمہیں کوئی تحفہ دیا جائے, قرآن کی آیت ہے کہ اسی جیسا تحفہ دو یا اس سے بہتر دو. رسول ہمیں تحفہ دے کر گئے قرآن کا, اب ہم رسول کو کیا تحفہ دیں؟ قرآن سے بہتر کوئی تحفہ ہو نہیں سکتا, اور سورہ یاسین سے بہتر کوئی صورت ہو نہیں سکتی کہ قلب قرآن ہے, قرآن کا دل ہے. دیکھیے اور باپ وہ باپ ہے کہ جو سیدہ کو اپنی مرضی اور ناراضگی کا مرکز بنا کر گیا ہے. اگر سنی بھی چاہے کہ مرضی رسول حاصل ہو, شیعہ چاہے مرضی رسول حاصل ہو, تو اب بھائی میں آپ کے اور آپ کے رسول کے بیچ میں نہیں آ سکتا. ہر روز سورہ یاسین پڑھیے, چاہے سنی ہے, چاہے شیعہ ہے, چاہے اسماعیلی ہے, چاہے بریلوی ہے, دیوبندی ہے, بوہری ہے, جس فرقے سے مسلک سے مشرب سے تعلق ہے, رسول تو سب کا ایک ہے نا. اس میں تو گھبرانے کی بات نہیں. میں کسی سے یہ نہیں کہہ رہا کہ علم کی زیارت کرو, میں کسی سے یہ نہیں کہہ رہا تابوت کی زیارت کرو, میں کہہ رہا قرآن پڑھو, ہدیہ کرو رسول کی بیٹی کو, اور کہو رسول سے یا رسول اللہ آپ کی وہ بیٹی کہ جسے آپ اتنا چاہتے تھے کہ کلما دخلت علیہا, جب بھی فاطمہ جناب فاطمہ آتی تھی کلما دخلت علیہ کام علیہا ورحب بہا وقبل یدہا واجلسہا مجلسہا. یہ دیکھیے کس انداز سے فرمایا محدثین نے کہ جب بھی فاطمہ آتی تھی, ایک دفعہ نہیں, جب بھی گھر میں تشریف لاتی جناب سیدہ, رسول کھڑے ہو جاتے تھے, استقبال کرتے تھے, فاطمہ کا ہاتھ چومتے تھے, اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے. کہیے عورت کے احترام کی بات نہیں ہے, نہ کہیے گا عورت کا احترام, کیونکہ عورتیں محرم اور بھی تھیں. بتا دیجئے کسی ایک کا ہاتھ چوما ہو بھائی, کسی کو اپنی جگہ پر بٹھایا ہو, کبھی کسی کا استقبال کیا ہو, کسی کے بارے میں یہ کہا ہو کہ دیکھو اگر فاطمہ غضبناک ہوتی ہے, یہ نہیں کہا میں غضبناک ہوتا ہوں, کہا جب فاطمہ غضبناک ہوتی ہے تب خدا غضبناک ہوتا ہے, جب فاطمہ خوش ہوتی ہے اس وقت خدا خوش ہوتا ہے. یعنی تمام مسلمان مرضی الہی کے پیچھے اور مرضی الہی رسول کی بیٹی کے پیچھے. بھائی مجھے نہیں پتا یہ حدیث کہاں پہ ہے, لیکن ہے بخاری شریف میں. بھائی آپ اعتراض ہے آپ کو تو کریے اعتراض, لیکن ہے بخاری شریف میں. آپ کہیے راضی کون ہے, جھوٹا ہے, سچا ہے, غلط ہے, صحیح ہے, مانا کیا نکلے گا؟ ہے بخاری شریف میں, محدثین نے لکھا, سب نے لکھا. تو میں تمام کو دعوت دیتا ہوں کہ اگر وہ چاہتے ہیں رزق کی برکت کے لیے تو گھبرائیے مت. یہ میں ماتم کرنے کی بات نہیں کر رہا, نظر نیاز کی بات نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں قرآن شریف کی سورہ یاسین کی تلاوت کر کے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ہدیہ کیجیے, اور پھر کہیے رسول سے یا رسول اللہ ہمارے پاس قرآن سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے, قلب قرآن ہم نے آپ کی بیٹی کی بارگاہ میں ہدیہ کیا ہے, یا رسول اللہ اپنی برکتیں ہم پر نازل فرمائیے. دیکھیے جتنا ایمان ہوگا, جتنے خلوص سے آپ نظر کریں گے, یقیناً نظر آپ کی قبول ہوگی. بھائی میں نے ابھی عرض کیا نا وهو مؤمن وسعى لها سعيها فأولئك كان سعيهم مشكورا. جو آخرت کی کوشش کرے گا خدا اس کی سعی کا شکریہ ادا کرے گا. بھائی یہ بھی آخرت کی کوشش ہے نا کہ آپ رسول کی بیٹی کی بارگاہ میں سورہ یاسین ہدیہ کریں. اب دیکھیے جب رسول کی بیٹی کو قرآن ہدیہ کریں گے تو جہاں سے قرآن جائے گا تو وہاں سے کیا برکتیں آئیں گی, یہ خدا جانے یا رسول جانے. گھڑی رک گئی, آگے نہیں بڑھ رہی. الحمدللہ بہرحال اس میں میرا فائدہ ہے اور آپ کا نقصان ہے, آپ کو زیادہ بیٹھنا پڑتا ہے. دیکھیے اسلام کہتا ہے کہ دونوں زندگیوں کو لے کر چلو, دنیاوی زندگی بھی اخروی زندگی بھی. مولا کائنات کے سامنے جب دنیا کی برائی کی کسی نے تو مولا کائنات نے اسے ڈانٹا, اور خلاصہ پیش کروں گا, یہ کہا کہ تو دنیا کے پیچھے بھاگا جب نہیں ملی تو ناراض ہو رہا ہے. یہی دنیا ہے جو دار عمل ہے, اسی دنیا سے تجھے توشہ آخرت اٹھا کر قبر میں جانا ہے. نیک عمل کر, دنیا کو برا مت کہو. ولم یرد الا الحیات الدنیا, جو صرف دنیاوی زندگی کے پیچھے بھاگے اس کی مذمت کی گئی ہے, لیکن جو دنیا کو آخرت کا وسیلہ قرار دے اس کی مذمت نہیں کی گئی ہے. دنیا وسیلہ ہے آخرت کا. اب جب بات آتی ہے بھائی عطا ہوگی رسول کی جب سورہ یاسین آپ بھیجیں گے پڑھ کے انشاءاللہ, لیکن اب میں جو بات آیت آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں توجہ کے ساتھ سنیے. دیکھیے قرآن نے کہا لا تجعل يدك الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. دیکھو اپنے ہاتھ کو گردن سے باندھ کر مت بیٹھ جاؤ, اور نہ اس ہاتھ کو پورا کھول دو. فتقعد ملوما محصورا, تو ملوم ہو کر پھٹکار پڑے گی تم پر معاشرے کی, اور بہت پچھتاؤ گے اور حسرت کھاؤ گے. یہ کس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو لا تجعلها الى عنقك, اپنی گردن سے مت باندھ لو بھائی, ہاتھ پھیلاؤ ذرا دو لوگوں کو لیکن اتنا مت دو. ولا تبسطها كل البسط, اور دیکھو پورا کا پورا مت کھول دینا. فتقعد ملوما محصورا, تو اس کے نتیجے میں تم ملوم پچھتاؤ گے, تمہیں پھٹکار پڑے گی معاشرے کے لوگوں کی, اور محصور بھی ہوگے, حسرت بھی کھاؤ گے. ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه كان بعباده خبيرا بصيرا. بڑی توجہ سے سنیے گا, شعبان کی دعا ہے جو زوال کی اور پڑھنی ہوتی ہے, اس کا ایک جملہ ہے ورزقنی, پروردگار ورزقنی مواسات من قطرت علیہ من رزقك بما فضلت علیہ بما وسعت علیہ من فضلك. پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں اس شخص کے ساتھ اپنا رزق تقسیم کر سکوں, اس کی مدد کر سکوں, کچھ اظہار کر سکوں اس پر کہ جس پر تو نے اپنا رزق تو نے تنگ کیا ہے. یعنی عطا تنگ بھی وہ کرتا ہے, کھولتا بھی وہ ہے. ان ربک, یقیناً حبیب تمہارا پروردگار, یبسط الرزق, بست کرتا ہے, کھولتا ہے رزق کو اپنے جس کے لیے چاہتا ہے, وہ یقدر, اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو اپنے روک دیتا ہے. انہ کان بعبادی خبیرا بصیرا, اور پروردگار اپنے بندوں کے بارے میں بہت اچھی خبر بھی رکھتا ہے اور بہت بصارت بھی رکھتا ہے, جانتا ہے کہ اسے اگر اس سے زیادہ دے دیا تو طغیان پر اتر آئے گا, جانتا ہے کہ اسے فلاں رزق دے دیا تو شاید طغیان پر اتر آئے, اس کی آخرت کے لیے اچھا نہ ہو. تمہارا حبیب یہ جانتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر انسان عطا کرے, انفاق کرے, دے, تو اس انداز سے دے کہ نہ تجعل يدك الى عنقك, نہ اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے باندھ لے کہ کسی کو کچھ دے ہی نہ, اور نہ اس انداز سے دے کہ بیٹھ جائے حسرت کھائے اور اس پر معاشرے کے لوگوں کی پھٹکار پڑے کہ صاحب آپ نے اتنا دے دیا کہ اب خود نہیں رہا, اب آپ خود جائیے بھیک مانگیے اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیے. معیار یہ ہے اسلام کا. لیکن ادھر سے پھر مولا کائنات نے ایک عجیب بات کی. دیکھو کہا کہ من ایقن بالخلف جاد بالعطیہ, جسے یقین ہے اس بات کا کہ جو خدا کی راہ میں وہ دے رہا ہے. دیکھیے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مولا کائنات کے جملے بڑے چھوٹے ہوتے ہیں, ترجمہ کرتے ہیں, بڑی داستان سرائی کر دیتا ہوں میں, لیکن میں کروں تو کیا کروں, اس ہستی کے کلمات ہیں کہ جسے امیر البیان کہا گیا, اور مجھ جیسا ہیچ مدان اور امیر البیان, تو یہ تو بڑا صاحب مشکل ہو جاتی, تو میں کیا کروں. ایک سلوات بھیجیے مولا کائنات کی بات کروں. فرمایا مولا کائنات نے من ایقن بالخلق جاد بالعطیہ, کہ جسے یقین ہے اس بات کا
کہ جو خدا کی راہ میں وہ دے رہا ہے خدا اس کے جاگزین کرے گا، میں نے جو مال خدا کی راہ میں دیا خدا اس کے پیچھے اس کا ایک جانشین بھیج دے گا جاد ابل عطیہ. تو جب وہ عطا کرتا ہے نا تو بہت اچھے انداز سے دیتا ہے. کل میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی جو شب معراج رسول خدا نے فرشتوں کو دو دیکھا جو دعا کر رہے تھے، جبریل سے پوچھا یہ کیا کہہ رہے، کہا کہ یہ کہہ رہے ہیں آتے ربنا اللہم آتے کل منفق خلفا و آتے کل ممسک تلفا. پروردگار جس نے اپنے مال کو تیری راہ میں خرچ کرنے سے بخل سے کام لیا اس کے اس مال کو تباہ و برباد کر دے، اور جس نے تیری راہ میں خرچ کیا پروردگار اسے فوراً اس کے بدلے میں کچھ عطا کر. دیکھیے یہ ایک سلسلہ ہے اس انداز کا. مولا فرماتے ہیں دیکھو ایمان کو اپنے صحیح کرو، علم لانا ہوگا، تمام کی تمام برائیوں کی جڑ علم ہے، کہ جب علم نہ ہوگا برائیاں آئیں گی. کون سا علم؟ علم آخرت، علم توحید. دیکھیے پروردگار عالم کی ذات کے بارے میں جب علم توحید نہیں ہوگا، جب اس کی معرفت نہیں ہوگی، جب بقول قرآن جیسا قرآن نے فرمایا ولم یرد الا الحیات الدنیا، انسان جب تک اسی دنیاوی زندگی کو دیکھتا رہے گا حکم آتا رہے گا اے حبیب عارض امن تولا ذکرنا. بڑی توجہ سے سنیے گا، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا. ذکر ہمیشہ مولا نے فرمایا آج بھی امام نے، جب میں ذکر کہتا ہوں تو میرا مطلب یہ نہیں کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ بھی ذکر ہے، لیکن ذکر در حقیقت یہ ہے کہ ذکر اللہ ہے عند کل معصیت، خدا کے بارگاہ میں جب گناہ کر رہے ہو تو اس سے خدا کو یاد کرو. اگر مال دینا ہے نہیں دے رہا خدا کو یاد کرو، اٹھنا ہے خدا کو یاد کرو، بیٹھنا ہے خدا کو یاد کرو. دیکھیے رسول کی رسالت زمان و مکان پر محیط ہے، ازل سے ابد تک چل رہی ہے. کنت نبیا و آدم بین الماء و طین، قیامت تک رہے گی اور قیامت سے آگے بھی رہے گی. حکم کیا دیا جا رہا ہے حبیب کو، حبیب عارض امن تولا عن ذکرنا، حبیب جو ہمارے ذکر سے منہ موڑ لے تم اس سے منہ موڑ لو. یعنی آج بھی اگر کوئی ذکر خدا سے منہ موڑے گا تو نبی کریم کی برکات اسے میسر نہیں ہو سکتی، عطائے مصطفی نہیں ملے گی. دیکھیے اور اس آیت کو کھولوں ذرا میں، بھائی خدا یہ کہہ سکتا تھا حبیب عارض امن تولا عن صلاتنا عن صومنا عن حجنا عن خمسنا زکاتنا. نہ خدا نے زکات کا نام لیا، نہ روزے کا نام لیا، نہ حج کا نام لیا، نہ نماز کا نام لیا، کسی عبادت کا نام نہیں لیا، اپنے ذکر کی بات کی. تو یہ ذکر یہ آیت جب آٹھویں امام کی حدیث کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گی کہ دیکھو پروردگار نے کہا ان ذکر نہ ہمارے ذکر سے جو منہ موڑے، یعنی جس جس مرحلے پر خدا کی تمہیں یاد آئے اور خدا تم سے جس جس مرحلے پر جو حکم دے ادا کرنے کو، اگر تم نے وہ کام نہیں کیا تو ہم اپنے حبیب کو حکم دیں گے کہ اس بندے سے منہ موڑ دو. اگر کبھی انفاق کی بات ہے انفاق کرے انسان، کبھی نماز پڑھنے کی بات ہے نماز پڑھے، جہاں جہاں جس عبادت کا حکم دیا گیا اس عبادت کو انجام دے. اب دیکھیے میں نے بات کی علم کی، ہم آتے ہیں صاحب یہاں پر کچھ لوگ ہیں تلاشی لے رہے ہیں، اسکاؤٹ ہیں بچے، کوئی سبیل پہ کھڑا ہوا ہے، کوئی دریا بچھا رہا ہے، چاندنی بچھا رہا ہے، ایک آدمی مووی بنا رہا ہے، ایک آدمی آواز کو ٹیپ کر رہا ہے، کوئی کسی اور انتظام میں لگا ہے، کوئی کسی اور انتظام میں لگا ہے، جلوس نکلا ہے، کوئی ماتم کر رہا ہے، کوئی پانی پلا رہا ہے، ایک آدمی مجلس پڑھ رہا ہے، کوئی آدمی صرف مجلس سن رہا ہے. تو مجھے بتائیے کیا کہ ان میں سے کون ولایت کے سب سے نزدیک ہے؟ نہیں کہہ سکتے ہم، ہم نہیں کہہ سکتے. شاید کسی میرے بھولے بھالے عزادار کے ذہن میں یہ بات آئے کہ سب سے بہتر تو مولانا ہے. نہیں حضور، کوئی ایسی آیت نہیں اتری، آیت صرف 14 کے لیے اتری ہے اور بات ختم، نہ میرے لیے اتری ہے نہ آپ کے لیے اتری ہے. دیکھیے ہم نے ذالک مبلغہم من العلم، علم کو صحیح کرنا پڑے گا اپنے. ایک آدمی نظر کرتا ہے کہ میں ابو الفضل عباس کا علم نکالوں گا، نظر اس کی قبول، نیک کمائی ہے، کام کرے. ایک آدمی کہتا ہے میں سبیل لگاؤں گا، لگاؤ. ایک آدمی کہتا ہے کہ میں جلوس کی رہنمائی کروں گا، اچھی بات. ایک آدمی کہتا ہے میں ماتم کروں گا، اچھی بات ہے. ایک آدمی کہتا ہے میں چاندنی کا ہدیہ دوں گا، بہت اچھی بات ہے. ایک کہتا ہے حضور مائک میں دوں گا، بہت اچھی بات ہے. تو اس میں سے کسی کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا عمل بہتر، اس کا عمل بدتر؟ بھائی عبادت اگر ہمارے معیارات ہو تو فرشتوں کو اس سے پہلے خدا شکست دے چکا ہے. ولایت ابو الفضل عباس کو مقید مت کیجیے اپنی ذہنی پیمانوں کے مطابق. نہ کہیے کہ ولایت ابو الفضل عباس صرف علم لگا کر ہی ملے گی، شربت پلائے ہیں تب بھی ملے گی، اگر آپ نیت کریں قصد کریں کہ ابو الفضل عباس کی بارگاہ میں اس ثواب کو ہدیہ کروں گا اور سڑک پر پڑا ہوا کانٹا اٹھا لے تب بھی عباس کی نظر آپ کی طرف آئے گی. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے ذالک مبلغہم من العلم. ہمارا علم ناقص ہے, خدا اس ناقص علم کی پہلے ہی مذمت کر چکا ہے. بھائی یہ لوگ منجمد ہو گئے, بعض خاص چیزوں کو ذہن میں رکھ کر رک گئے ہیں. اگر بعض خاص چیزیں ہی عزاداری کی خدمت ہو, اگر بعض خاص چیزیں ہی عزاداری کی خدمت ہو تو بیچارے رضاکاروں کا ثواب کہاں جائے گا؟ پانی پلانے والے کا ثواب کہاں جائے گا؟ جس نے چاندیاں بچھائیں اس کا ثواب کہاں جائے گا؟ جس نے یہ کمکمے لگائے اس کا ثواب کہاں جائے گا؟ انا لا نضیع اجر من احسن عملا. قرآن میں خدا فرما رہا ہے ہم کسی کے بھی عمل کو ضائع نہیں کرتے جو نیک عمل کرے. بھائی ماننا پڑے گا کہ جس طرح سے سید الشہداء کی ولایت کائنات پر محیط ہے, جو جو نیک کام کائنات میں تم کرو گے ہدیہ کرو سید الشہداء کو, نیت کرو سید الشہداء کی, وہ پہنچے گا. اب یہ آپ کی مرضی, کوئی نیت کرے شربت پلانے کی, کوئی علم نکالنے کی, کوئی جھولا نکالنے کی, کوئی مہندی نکالنے کی, کوئی کسی اور کام کی, صاحب جو نیت کرنی ہے کریں. مسجد میں جا کر اگر نل بہہ رہا ہے پلمبر کو بلا کر آپ نل ٹھیک کروا لیں اور ہدیہ کرے جناب سیدہ کی بارگاہ میں. عمل کو حقیر مت سمجھیے, اتصال کو نظر میں رکھیے. بہت سے لوگ ہیں, ایک آدمی تابوت اٹھا کے جا رہا ہے. اب مجھے وہ کمرشلائزیشن کی بات نہیں کرنی جس کی طرف آج لوگ جا رہے ہیں موت سے, لیکن ایک آدمی بےچارا تابوت اٹھا کے جا رہا ہے, علم اٹھا کے جا رہا ہے. آپ تابوت پر تو آپ پھول ڈالتے رہے, آپ علم پر آپ نے چڑھائے پھول, نظر منت سب کچھ میوے دیے, آپ کی نظر کو خدا قبول کر لے. لیکن بےچارا جی آپ 10-15 سال سے کراچی میں دیکھ رہے ہیں بغیر کسی غرض و غایت کے, بےچارا سیدھا سادہ شریف بھولا آزادار آپ دیکھ رہے ہیں 10-15 سال سے, یہ علم اٹھا رہا ہے. کبھی اس سے بھی پوچھا کہ بھائی تیری کوئی ضرورت ہے تو بتا میں حل کر دوں گا؟ بھائی اس کی عزت اسی تابوت کی وجہ سے ہے. یہ بھی تابوت والے سے متصل کیجئے, یہ نیکی آپ کسی اجنبی کے ساتھ نہیں کر رہے, جو شبیہ تابوت اٹھا رہا ہے اس کے ساتھ کر رہے. انا لا نضیع اجر من احسن عملا, ہم کسی کے بھی عمل کو ضائع نہیں کرتے جو نیک کام کرے. تو دیکھیے نیک کاموں کو عزاداری کے سلسلے میں اپنی ناقص ذہنیت کے دائرے میں مقید مت کیجئے. کمزور اور ناقص علم کی مذمت خدا کر چکا ہے, کہہ چکا ہے ذالک مبلغہم من العلم. بھائی دستہ کر رہا ہے ماتم, میں ماتم والوں کو نظر کھلاؤں گا. اچھا جو بےچارے اسکاؤٹ ہیں وہ کیا بھوکے گھر جائیں گے؟ بزنس سوچئے کہ ہم نے, مسئلہ سارا یہ کہ علم ناقص ہے, علم ناقص ہے. ہم نے اپنے بنائے ہوئے معیارات کے مطابق آئمہ کو تولنا شروع کر دیا ہے. جو بیچارہ حرم میں جا کر زیارت پڑتا ہے, اگر جوتے رکھنے والا کفدار نہ ہو تو وہ جوتے کہاں چھوڑ کر جائے گا؟ سب یہاں سکون سے بیٹھے, یہ جو رینجرز کے جوان اور افسران ہیں, پولیس کے جوان اور جو افسران ہیں, اسکاؤٹ سے رضاکار ہیں, اور جتنے پولیس کے افواج سے تعلق رکھنے والے, سوراخ رسانی کے اداروں سے تعلق رکھنے والے جتنے ادارے ہیں, جو دیکھیں نیت کا حال خدا جانتا ہے. میں ان سب کو یہ بتلانا چاہتا ہوں جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے کہ جو رسول اللہ کا قصد کر کے یہاں آ رہا ہے, جو فاطمہ زہرا کے لال کے پرسہ دینے والوں کی خدمت کے لیے یہاں آ رہا ہے, میں کچھ نہیں کہہ سکتا, میری اوقات نہیں ہے, لیکن اسی بی بی کے بھروسے پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسے یقیناً زندگی میں کچھ نہ کچھ برکتیں ضرور ملیں گی. مسئلہ نیت کا ہے, مسئلہ نیت کا ہے. کوئی صاحب تھے سادات کو, پرانے زمانے کی بات ہے, سادات کو قرضہ دیتے تھے, یہ ایران کا واقعہ ہے, سادات کو قرضہ دیتے تھے. انہوں نے دیکھا بھائی بہت زیادہ قرضہ ہو گیا ہے. اب دیکھیے صاحب مال کی بات کر رہا ہوں, یہ میں اس کی بات نہیں کر رہا بیچارے کی جو خود مشکلات میں گرفتار ہے, بہت زیادہ متمول اور بہت زیادہ خوشحال نہایت. تو بہرحال ایک دفعہ آئے, پھر انہوں نے سادات کو لوٹانا شروع کر دیا. ایک دفعہ رات کے وقت دروازہ کھٹکھٹایا گیا, دیکھا جا کر تو ایک آدمی کھڑا ہوا ہے, اس کی شکل دیکھ نہیں پایا. کہا کہ دیکھو ہم اپنے بچوں کو خود سے چلا سکتے ہیں, چاہتے ہیں تم فضیلوں تک پہنچو, اس لیے تمہاری طرف بیچتے ہیں. ہم اپنے بچوں کا خرچہ خود چلا سکتے ہیں, کون کہے گا سیدوں کے بارے میں یہ بات؟ ہم اپنے بچوں کا خرچہ خود چلا سکتے ہیں. میں سادات اور غیر سادات کے مسئلے کو نہیں چھیڑنا چاہ رہا, جہد کچھ اور ہے. یعنی ہمارا ایک ایک کام معصومین کی نگاہوں کے سامنے, ہمارا ایک ایک قدم معصومین کی نگاہوں کے سامنے. حضور, اب یہ ایک بہت طویل بحث ہو جائے گی, مجھے جہاں جانا تھا وہاں سے میں ہٹ جاؤں گا. تو ایک صلوات دیجیے محمد آل محمد. دیکھیے بات ہو رہی تھی کل, میں نے عرض کیا کہ پروردگار عالم نے فرمایا ما کذب الفؤاد ما رآ فأوحى إلى عبده ما أوحى ما زاغ البصر وما طغى. سورہ النجم. نہ آنکھ اپنے رستے سے ہٹی, نہ اس نے طغیان کیا, نہ اپنی حدود کو اس سے عبور کیا. ما زاغ البصر وما طغى, نہ نگاہ میں کجی آئی ہمارے حبیب کی, اور نہ اس کی نگاہوں نے اپنی حد سے زیادہ بڑھی اس کی نگاہیں. اور پھر اس کے بعد فرمایا فاوحى الى عبده ما اوحى, یہ کل کی آیات ہیں جو پڑھ چکا ہوں, اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا. فاوحى الى عبده ما اوحى, حبیب کے اوپر وحی کی اس پروردگار نے جو وحی اسے کرنی تھی, جو وحی اس نے کی وہ کی. افتمارونہ علی ما یرا, کیا تم ہمارے حبیب سے اس بات پر بحث کرو گے کہ جو وہ دیکھ کر آ چکا ہے؟ یہاں پر میں نے کہا کہ بات مجہول انداز سے کی پروردگار نے, مجہول اس معنوں میں کہ معین نہیں کیا کیا کی. ما کا لفظ آیا افتمارونہ علی ما یرا فاوحى الی عبدہ ما اوحى. ما موصولہ کہتے ہیں, اسے عربی جاننے والے جانتے ہیں, اور یہ ما یعنی مبہم چیز ہے, اس کی تفسیر آنی چاہیے لیکن قرآن میں اس کی تفسیر نہیں آئی. اچھا, حبیب خدا سے جناب ختمی مرتبہ سے پروردگار نے اس انداز سے گفتگو فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, لیکن کبھی کہا کہ استمسک, اے حبیب متمسک رہو, مستمسک رہو اس چیز سے کہ جو تم پر وحی نازل کی گئی ہے. اتبع ما یوحا الیک, حبیب اتباع کرو اس چیز کی جو تم پر وحی نازل ہوئی ہے. لیکن یہاں پر بھی پروردگار نے تفسیر پیش نہیں کی. بعض جگہوں پہ تفسیر ہے, بعض جگہوں پہ تفسیر نہیں ہے. یہ جو دو مورد میں نے آپ کے سامنے بتائے ہیں, یہاں پر تفسیر نہیں کی اس ماں کی مبہم لفظ کی. کہا کہ اتبع ما یوحا الیک, حبیب تم پر تمہارے رب کی جانب سے جو وحی کی جا رہی ہے اس کی اتباع کرو تم. یہ حکم کس سے مخصوص ہے؟ حبیب سے. استمسک, اے ہمارے حبیب دیکھو متمسک رہو جو تم پر وحی کی جا رہی ہے. یہاں پر بھی تفسیر نہیں کی, لیکن حکم حبیب سے ہے اور بس. وہاں پر دیکھیے, میں دوبارہ ایک دو دفعہ اور دہرانے دیے تاکہ آیات آپ کے ذہن میں اچھی طرح سے جاگزین ہو جائیں. دیکھیے وہاں کا کیا کہا سورہ نجم بن نجم میں, کہا کہ دیکھو افا تمارونہ علی ما یرا, جو ہمارا حبیب دیکھ کر آ رہا ہے تم اس پر اس سے بحث کرو گے. فاوحى الى عبده ما اوحى, حبیب پر ہم نے اپنے وحی کی, خدا نے جو اسے وحی کرنی تھی. یہاں تفسیر نہیں کی. یہاں پر جو پروردگار عالم نے آیت نازل کی اتبع ما یوحى الیک, اے ہمارے حبیب تبعیت کرو اس چیز کی تم پر وحی نازل کی جا رہی ہے, یہ حکم حبیب پر ہے. اس کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کا مسلمانوں سے کوئی ریلیشن شپ برقرار نہیں کیا پروردگار نے. استمسک, اے حبیب متمسک رہو, مستمسک رہو, تھامے رہو اس چیز کو جو ہم نے نازل کی ہے. اگر اسی طرح کی ورڈنگ کہ جو سورہ النجم میں جو الفاظ نظر آئے ہیں وہ نظر آتی ہے, تو وہاں پر نظر آتی ہے کہ جب پروردگار نے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, دیکھیے بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس. بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا اس آیت کو, متعدد مرتبہ آپ سن چکے ہیں. یا ایھا الرسول یہ بھی آپ سن چکے ہیں, آپ جانتے ہیں کہ پروردگار نے بڑی شان و شوکت سے مخاطب کیا یا ایھا الرسول کہہ کر. مجھے پتا ہے آپ جانتے ہیں, دسیوں دفعہ سن چکے ہیں. یا ایھا الرسول بلغ, پہنچاؤ. ما انزل الیک من ربک, وہ چیز کہ جو نازل ہوئی ہے تم پر تمہارے پروردگار کی جانب سے. یہاں بھی تفسیر نہیں کی, یہاں ریلیشن شپ ہے, اس کا تعلق ہے, رشتہ استوار ہے مسلمانوں سے. بلغ کہیں پہنچائے گا؟ رسول فرشتوں کو پہنچائے گا یا خدا کو؟ بھائی نہیں, مسلمانوں کو پہنچائے گا نا. بلغ ما انزل الیک من ربک, پہنچا دو وہ چیز جو تمہارے رب کی جانب سے تم پر نازل ہوئی ہے. بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ, اور حبیب اگر تم نے اس تبلیغ کا کام انجام نہیں دیا تو گویا کار رسالت کو انجام ہی نہیں دیا. بھائی تفسیر خدا نے نہیں کی, بس ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ چیز سے جو نازل ہوئی, جو ماں یہاں پر مبہم ہے, اس کی عظمت اتنی ہے, اس کی بلندی اتنی ہے, اس کی فضیلت اتنی ہے, اس کی شرافت اتنی ہے کہ وہ کام ایک طرف کار رسالت ایک طرف، یہ بھی آپ جانتے ہیں، مجھے پتا ہے، کوئی نئی بات نہیں بتائی میں نے آپ کو، البتہ کوئی بھی نئی بات نہیں بتا رہا، سب قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تفسیر میں ہے، علماء بیان کر کے چلے گئے، ہمیں اس قابل کیا علماء نے ہمارے کہ ہم یہاں پر آ کر کچھ گفتگو کر سکے، ورنہ اگر لو خود لیا ہوں نفسہ، خود میں ہوں تو صاحب کچھ نہیں بات ہو سکتی، ہیچ مدان کیا بات کرے گا انسان آیتوں کے بارے میں. انما یعرف القرآن من خطبہ بہ، قرآن کو وہ سمجھتا ہے کہ جس سے قرآن مخاطب ہے. تو دیکھیے ماؤن سے ایک طرف کار رسالت ہے، ایک طرف یہ ہے، تو اب ڈھونڈنا پڑے گا قرآن میں کہ کیا خدا نے کسی اور چیز کو کار رسالت کے برابر قرار دیا ہے یا نہیں. بھائی چلیے جا کر دیکھیے آج رسالت کیا مانگا. حبیب کہہ دو قل لا اسألکم علیہ اجر الا المودۃ فی القربیٰ، اے مسلمانوں میں تم سے کار رسالت کا کوئی اجر نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے گھر والوں سے محبت کرو. یعنی کار رسالت ایک طرف، نبی کے گھر والوں سے محبت ایک طرف. تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ پروردگار عالم یہاں پر کوئی ایسی بات کہنا چاہتا ہے کہ جو رسول کے کسی گھر والے سے متصل ہے، جو رسول کے کسی گھر والے کے بارے میں ہے، یہاں پر وہ بات کہنا چاہتا ہے پروردگار. بھئی پروردگار نے تفسیر نہیں دی، بس یہ میں نے تو اپنا احتمال ظاہر کیا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جو پروردگار عالم نے کہا بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ ہے کیا؟ اگر سمجھ میں آیا تو امام احمد ابن حنبل کے انہوں نے اپنی مسند احمد حنبل میں لکھا، یہ قدیر کا واقعہ. اگر سمجھ میں آیا تو موجم اوسط میں لکھا، موجم صغیر میں لکھا، موجم کبیر میں لکھا، سنن نسائی میں لکھا، سنن ماجہ میں لکھا، امام جلال الدین سیوطی نے اپنی تفسیر در منصور میں لکھا. بھائی اس صدی کی کسی کتاب کا حوالہ غدیر سے مت دیجئے، دینا ہے تو امام حافظ ابن حجر عسقلانی کی بات کیجئے، امام حیثمی کی بات کیجئے، بات کیجئے تو آئمون آئمہ حدیث کی بات کیجئے جو 600-700 سال پہلے کتابیں لکھ کر چلے گئے. آج کی کسی کتاب میں واقعہ غدیر ہو یا نہ ہو، غدیر کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. پوچھنا ہے جا کر آپ کو تو امام سبلنجی سے پوچھئے، نور الابصار میں جا کر امام سبلنجی سے پوچھئے کہ کیا کہا. اگر ایک شخص میرے پاس آیا کہا کہ یہ بتاؤ ذرا کہ سال سائل بعذاب واقع لیس لہ دافع من اللہ ذی المعارج، یہ آیت کب نازل ہوئی؟ کہا کہ تو نے مجھ سے ایسا سوال پوچھا ہے کہ تجھ سے پہلے آج تک کسی نے نہیں پوچھا، اور اگر تو نہ پوچھتا تو میں شاید بتائے بغیر دنیا سے چلا جاتا. امام شبلنجی ایک معروف مفسر، معروف محدث، اپنی کتاب میں لکھا ہے انہوں نے، کہا کہ جب غدیر خم میں رسول اللہ نے اعلان کیا اور یہ کہا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، اور پھر آسمان کی جانب دیکھ کے کہا اللہم اشہد قد بلغت، تو پروردگار گواہ رہنا میں نے پہنچا دیا، تو سمجھ میں آیا کیا پہنچایا؟ آیت خدا نے نازل کی، تفسیر عملی رسول خدا نے بیان کی. امام شبلنجی نے کہا کہ جب یہ واقعہ ہو گیا تو حارث بن نعمان فہری آیا، اناخ راحلہ تو اپنے، اس نے اپنا اونٹ بٹھایا زمین پہ، رسول کی طرف آیا، کہا کہ تم نے نماز کو کہا ہم نے پڑھی، روزے کو کہا ہم نے رکھا، زکات کو کہا دی، تمام واجبات جو تم نے کہے ہم نے انجام دیے، یہ تم نے اپنے چچازاد بھائی کو ہم پر امیر بنا کے چلے گئے، ولی بنا کر چلے گئے، اور کہہ دیا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، یہ بتاؤ یہ تمہاری اپنی طرف سے ہے یا خدا کا حکم ہے؟ دیکھیے اس کی نماز، اس کے روزے کی کوئی حیثیت نہیں. ذالک مبلغہم من العلم، علم اتنا ناقص ہے کہ یہ رسالت کو سمجھ ہی نہیں پایا کہ یہ رسول وہ ہے. وما ینطق عن الہوا، اب 23 سال تبلیغ کے بعد جو بیوقوف مسلمان یہ کہے کہ یہ تمہاری طرف سے ہے یا خدا کی طرف سے، تو اسے جا کر دوبارہ کلمہ پڑھنا چاہیے. رسول کو نہیں سمجھ پایا، یہ رسول کو سمجھا ہی نہیں، یہ تمہاری طرف سے یا خدا کی طرف سے؟ بھائی آج کے مسلمان جس فرقے کے بھی ہوں، اس دور کے مسلمانوں سے تو اچھے ہی ہیں، تمام مسلمانوں سے نہیں، بعض مسلمانوں سے، یہ حارث بن نعمان فہری جیسے مسلمانوں سے آج آپ چلے جائیے، کسی بھی مسجد میں رمضان المبارک میں تراویح ہو رہی ہیں، آپ چلے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں بڑے بھی، پوچھئے کہ بھائی رسول اپنی طرف سے کوئی حکم دے گا یا خدا کی طرف سے؟ بچہ بچہ کہے گا. آپ جس مسلک کے جس فرقے کی مسجد میں چلی آئیے، شیعوں کی مسجد میں جائیے، سنیوں کی مسجد میں، بچہ بچہ یہ کہے گا آپ سے، چاہے سنی کا بچہ ہو چاہے شیعہ کا، کہ بھائی رسول جو کچھ کہتا ہے خدا کی طرف سے کہتا ہے. تو دیکھیے 1400 سال بعد پیدا ہونے والے بچے اور مسلمانوں کی اولادیں اس بات کو سمجھ سکتی ہیں. یہ حال اس نے نعمان فہیم رسول کے ساتھ رہتا تھا، نہیں سمجھ پایا. اور اس نے کہا کہ امن نفسک امن عند اللہ، اللہ کی طرف سے تمہاری طرف سے؟ رسول نے یہ نہیں کہا کہ ہاں اللہ، کہا کہ والذی والذی لا الہ الا ہو، قسم اس ذات کی جو کہ لا الہ الا ہو ہے، کہہ سکتے تھے خدا کی طرف سے، قسم کھائی خدا کی اس انداز سے کہ جب خدا اپنی وحدانیت کی قسم قرآن میں کھاتا ہے اسی انداز سے کہ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ تمول للعلم قائما بالقسط انہ لا الہ الا ہو، اسی انداز سے کھائی جو پروردگار اپنی قسم کھاتا ہے، والذی لا الہ الا ہو، اس انداز سے قسم کھائی، یہ خدا کی طرف سے ہے. کہا کہ اچھا اگر خدا کی طرف سے ہے تو پھر ہم پر امطر علینا حجارتا من السماء او اتنا بعذاب علیم، اگر یہ خدا کی طرف سے بھی ہے نا تو پھر ہم پر آسمان سے یا تو عذاب نازل ہو یا پتھروں کی بارش. امام شبلنجی فرماتے ہیں نور الابصار میں کہ ابھی یہ شخص اس جملے کو کہہ کر اپنے ناخے تک نہیں پہنچا تھا کہ آسمان سے ایک پتھر آیا اور اس شخص کے جسم کے سر و تہ کو گزارتا ہوا زمین پر پہنچ گیا. اور پھر یہ آیت نازل ہوئی سَعَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ لَيْسَ لَهَا دَافِعٌ مِنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ، سوال کرنے والے نے اللہ کے عذاب کا سوال کیا، وہ اللہ کا عذاب کہ جو ٹل نہیں سکتا اس اللہ کی جانب سے جو بلندیوں کا مالک ہے، عذاب آ گیا ہمارا مسلسل. تو اگر تم نہ پوچھتے تو میں نہ بتا پاتا. آپ لوگوں نے ماتم کیا، عزاداری کی اور کلیہ کیا، آج اس شہزادے کی شہادت کا دن ہے کہ جو بڑی شان سے مقتل کی جانب چلا. آج اس شہزادے کی شہادت کا دن ہے کہ جو شہید گیا پانی کی تشنگی لے کر گیا، لیکن یہ شہزادہ ایسا ہے کہ اسے دو گھونٹ دودھ چاہیے تھا وہ بھی نہ مل سکا. آج اس کی شہادت ہے کہ سب ہر شہید جو گیا سید الشہداء سے اذن لے کر گیا، اس شہید کی عظمت ایسی ہے کہ اس نے سید الشہداء سے اجازت نہیں لی، سید الشہداء خود اسے اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر لائے. آج اس شہید کی شہادت ہے کہ جسے جانے کے لیے رہوار کی ضرورت نہیں تھی، اس کا مرکب، اس کا ناکہ، اس کی سواری وہ بنا کہ جس کی سواری رسول بنے تھے. اصغر میں پیچ و تاب نہ تھا اس طرح آپ کا، کیا مصرع دیا ہے جوش ملی آبادی نے، خدا ان کو اجر دے اس مصرے کے بدلے میں. اصغر میں پیچ و تاب نہ تھا اس طرح آپ کا، وہ دل دھڑک رہا تھا رسالت ماں آپ کا. اور ایک اور جگہ پر کہتے ہیں جمعہ ہے عرش اب نہ دھڑک ہے دلے دنین، اصغر کے پالنے کو ہلا خلد کی شمین، زلف حسین کھل کہ بہے دجلہ نسیم، در آ حجاب قدس میں اے بندہ عظیم، تیرے ہیں یہ لہو میں انہیں سرخ رو کرو، زہرا کے آنسوؤں سے فرشتوں وضو کرو. بعض مقاتل کے مطابق کہا کہ اچھا لاؤ رخصت سے پہلے، آپ جانتے ہیں واقعات آپ کے سامنے ہیں، کہا کہ دے دو بچے کو شاید پانی کی کوئی سبیل ہو جائے. ابا کا دامن ڈالا، اصغر کو لے کر مقتل کی جانب چلے. مقاتل بعض مقاتل کے مطابق جب لے کر چلے تو دشمن کی فوج میں یہ سرگوشیاں شروع ہوئیں کہ حسین شاید مصالحت کے لیے قرآن لا رہے ہیں. میں کہوں گا یہ فوج اشقیہ، حسین قرآن نہیں لا رہے، فاطمہ کے گھر کے قرآن کا ایک سپارہ لا رہے ہیں. لے کے چلے اور ایک عجیب جملہ کہا سید الشہداء نے، دیکھیے اصغر کی شہادت بڑی عجیب شہادت ہے, روایت موجود ہے چھٹے امام سے کہ کہا کہ جب مشکل درپیش ہو دو رکعت نماز پڑھو اور سو دفعہ یہ کہو اللہم انی انشدک بدم المظلوم, خدایا تجھے قسم دیتا ہوں مظلوم کے خون کی. کہا مولا یہ مظلوم کا خون کیا, خون کیا عباس کا ہے؟ کہا نہیں. کہا کہ علی اکبر کا ہے؟ کہا کہ نہیں. کہا کہ قاسم کا ہے؟ کہا نہیں. کہا پھر کس کا خون ہے؟ کہا یہ حسین کے ششما کے دودھ پیتے بچے کا خون. اور آپ جانتے ہیں کہ جب مختار نے قاتلین کے سر بھیجے تو سید سجاد کا یہ جملہ بھی تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک دفعہ آپ نے تڑپ کر پوچھا یہ بتاؤ کہ حرمت ابن کاہل اسدی ابھی تک گرفتار ہوا یا نہیں, اور سید الشہداء نے ایک عجیب جملہ کہا, ابا کا دامن ہٹایا اور یہ جملہ مقاتل میں موجود ہے, ان لم ترحمونی فرحموا ھذا الطفل الرضیع اعلی ترون کیف یتلفظ, اگر اے فوج اشیاء تم مجھ پر رحم نہیں کرتے تو اس بچے پر تو رحم کرو, دیکھتے نہیں ہو کس طرح سے اس مچھلی کی طرح جسے پانی سے نکال دیا جائے کبھی ہونٹ کھول رہا ہے کبھی ہونٹ بند کر رہا ہے. بس ایک دفعہ سید الشہداء کا سوال ہے آپ کرنا تھا کہ حرملہ کا تیر چلا, تیر کا چلنا تھا بچے کے گلے میں پیوست ہوا, مقتل کے الفاظ یہ ہیں فذبحت طفل الرضیع من الورید الى الورید, بس بچے کے گلے میں جو تیر پیوست ہوا تو ایک طرف سے داخل ہوا اور دوسری طرف سے نکل کر سید الشہداء کے بازو میں پیوست ہو گیا. بس ایک دفعہ اصغر نے مسکرا کر بابا کی طرف دیکھا, میں پوچھوں گا مولا شہزادے علی اصغر یہ مسکرا کر دیکھنے کا سبب کیا ہے, کچھ عجب نہیں کہ جواب آئے دیکھو چچا عباس گھوڑے سے گرے اور سلام علیکم آبا عبداللہ کہا, بھائی اکبر گرے بابا پر سلام کیا, بھائی قاسم گرے بابا کو سلام کیا, اولاد عقیل گھوڑے سے گری بابا کو سلام کیا, میں سلام کروں تو کس طرح کروں. ایک دفعہ مڑ کر باپ کی جانب دیکھا, کہا بابا ہم بات تو نہیں کر سکتے لیکن مسکرا کے آپ کو سلام کر کے رخصت ہو رہے ہیں. حسین نے عجیب کام کیا, چلو رکھا اپنا بشیر کے گلے کے نیچے, خون کو چلو میں لیا اپنے روح مبارک پر ملا اور ایک عجیب جملہ کہا, ہاکذا القی جدی رسول اللہ یوم القیامہ, رسول خدا اپنے نانا کے ساتھ قیامت میں اصغر کے خون کو منہ پہ مل کے ملاقات کروں گا. عزیزان گرامی آپ جانتے ہیں اصغر کی شہادت کیسی ہے, واحد شہادت ہے کہ جب اصغر شہید ہوئے تو حاطف غیبی نے حسین کو تسلی دی, بس ایک
جنہوں کی بھیج کے جانتا تھا وغیرہ ان کی دوڑ ماں جاتا وہ بحق کے شہزادہ کے اندر مجھے قسم دیتے ہیں جب تک وہ میں نے دیکھی کہ ان کی حاجت کو پورا فرما اور اللہ تعالی مجھے قسم دیتے ہیں شہر اللہ جیسا کہ امام زمان امام زمان کے حضور کا عجیب فرما ہمیں ان کا انصاف عوام میں شامل فرما اور اللہ تعالی پر نگاہ مجھے قسم دیتے ہیں مولانا جی اللہ کی کہ جن جن مومن مومنات نے اپنے بچوں کے لیے دعائیں صحت کی درخواست کی پر نگاہ جلد از جلد ان سے صحت عاجل و کامل عنایت فرما جس اسکاؤٹ بچے نے ہمارے درخواست کی ہے ڈائلسس کا مریض پر نگاہ مجھے قسم دیتے ہیں علی اللہ کی بشر زمانی کی مجھے قسم دیتے ہیں صحیح شعرا کی مظلومیت کی کہ اس ہمارے رضاکار کو جلد از جلد صحت سے شفائے عاجل و کامل عنایت فرما
ہڑ پہ جا کے میرے والا